الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. جو حضرات بھی پچھلی مرتبہ خطاب جمعہ میں موجود تھے، ان کی یادداشت میں محفوظ ہوگا کہ ہم نے قرآن حکیم کا بہت ایک اہم مقام جو صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ شروع کیا تھا. اگرچہ مطالعہ تو ہم نے کہنے کو شروع کیا، لیکن صرف اس کی چار تمہیدی باتیں ہی میں آپ کے سامنے رکھ سکا تھا. آج انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ کا ہم مطالعہ بھی کریں گے، اور دو باتیں جو رہ گئی ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہم نے پچھلی مرتبہ سیکھی کہ یہ آیت البر قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. دوسری بات جو ذرا تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کی پس منظر میں، یا جسے ہم شان نزول کہتے ہیں، اس میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جبکہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو 14 یا 15 یا 16 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی. اس کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کر لیا. تیسری بات میں نے عرض یہ کی تھی کہ سورۃ العصر جو ہمارے اس منتخب نصاب جس کو مرتب کیا تھا والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا بنیادی درس ہے، اور اس میں جن چار شرائط و لوازم نجات کا ذکر تھا، اس ایک آیت کے اندر اس کی بہترین تفصیل ہمارے سامنے آئی. وہاں سب سے پہلا لازمہ کیا تھا کہ آخرت میں تباہی اور ہلاکت اور بربادی سے صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جن میں نمبر ایک ایمان موجود ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. یہ آیت مبارکہ جس کا ترجمہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا، اس میں پانچ ایمانیات کا ذکر ہے: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور ایمان بالرسل، رسولوں اور نبیوں پر ایمان. وہاں ایک اصطلاح آئی تھی، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے. یہاں طویل جو ہے اس کی ایک فہرست دے دی گئی، جس میں عبادات بھی شامل ہیں، جس میں انسانوں کے درمیان جو ما بین الانسان جو تعلقات ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو زمین جو اس زمانے میں دور سے پیچھے رہ گئے، جو کہیں گویا کہ اس حوالے سے کہ گویا کہ لوگوں کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے، معاشی جو جد و جہد ہے اس میں کہیں پیچھے رہ گئے، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ان کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، باہم عہد معاہدہ کر لے تو اس کو پورا کرنا. پھر آخری بات کیا تھی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ کے عالم میں، تنگی اور بیماری کے وقت، اور خاص طور پر جنگ کے اوقات میں. صرف یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے نیکی کے عمل میں سچے ہیں، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم متقین میں شمار ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس ایک آیت میں سورۃ العصر کے ان مضامین کو بہت ہی خوبصورت، جس کی میں نے ایک مثال دی تھی، بند کلی کی اور ایک کھلا ہوا خوبصورت پھول. اس کے بعد چوتھی بات جو ہم نے پڑھی تھی، وہ اس سورہ مبیس آیہ مبارکہ کا موضوع تھا، اور اس کا موضوع کیا ہے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کی، اور نیکی کا ایک ہماگیر تصور ہمارے سامنے رکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کا تعلق کسی عمل کے صرف ظاہر سے نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہمارے اس حیوانی وجود کے لیے ہوا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، خوراک ضروری ہے، اسی طرح ہماری جو ایک مانوی شخصیت ہے، ہماری جو روح ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں، اور اس کے لیے لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اپنے ساتھ وہ شامل حال رکھے۔ اور اسی ضمن میں انشاءاللہ آج جو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ تو اس آیہ مبارکہ کا اصل موضوع نیکی کے محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ہماگیر تصور، جس میں خاص طور پر ایمانیات کو آپ بنیاد میں شامل کیجئے۔ جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، رسولوں پر ایمان نہیں ہوگا، بظاہر کسی شخص کا کوئی عمل کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اب آئیے اگلے موضوع کی طرف، اور وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نیکی کے یا دین کے مختلف تصورات ہیں کہ جو آپ کو ملیں گے۔ ایک بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ نیکی کا تعلق چونکہ اس روح کے ساتھ ہے، وہ جو اصل میں نیت ہے، جو موٹیویٹنگ، جو ایک فورس ہے جو انسان کو اس عمل کی طرف لے جانے والی ہے، ابھارنے والی ہے، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ضمیر عطا فرمایا ہے، فألہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز رکھتی ہے، لہذا انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ضمیر جو ہے اسے اندر سے کچوکے لگاتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جو مختلف طبقات آپ کو ملیں گے، اگر میں بات شروع کروں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے جس کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اور وہ گویا کہ کسی معاشرے کے لیے ایک سنڈاس اور ناسور کے درجے میں ہے، وہ ہے جسم فروش عورتوں کا ایک طبقہ، ہمیشہ سے موجود رہا، مختلف بستیوں کے اندر مختلف علاقے جو ہیں مختص کر دیے گئے، یہ ریڈ لائٹ ایریا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی والی بات ہے کہ اس کو بھی ہم نے اپنا کلچر سمجھا، اور ان علاقوں کو محفوظ رکھنا گویا کہ ہمارے پیش نظر ہے کہ وہ علاقے جو ہے محفوظ رہنے چاہیے جہاں کسی زمانے میں یہ تمام کام ہوا کرتے تھے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ، معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال تل حقیقت ہے، معاشرے کا جو جسے آپ کا یہ سب سے نچلا طبقہ، اگرچہ کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی دلیل ہے، جی ہمارے لیے، ہمیں بھی تو آخر زندہ رہنا ہے، ہم کیا کمائی کریں، کیسے کریں، اور اس کے لیے ہمیں بہرحال یہ ایک سہارا ہے ہمارے پاس، ہم اپنا جو ہے وہ جسم فروشی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس سے ہمارا رہن سہن ہے، ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ کسی کے نزدیک بھی وہ طبقہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ نوٹ کیجئے، ان کے ہاں بھی ایک نیکی کا تصور ہے، جب محرم کے یہ 10 دن ہوتے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، تو سیاہ کپڑے پہننا اور مختلف مجالس کا انعقاد کرنا، پھر یہ کہ مختلف جو ہے وہ مساجد کو تعمیر کر دینا، پھر زمینیں لگوا دینا، یا یہ کہ کسی ہاسپٹل کا کوئی پورا ڈپارٹمنٹ قائم کر دینا، اس لیے کہ وہ ضمیر انسان کو جب وہ اندر سے تنگ کرتا ہے کہ یہ غلط کام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، دونوں اعتبارات سے کہہ رہا ہوں، لیکن کم سے کم یہ کہ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، پن کا کام ہے، خیر کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، تو اس طبقے کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور ہے۔ بھی دوسرے درجے میں ہر معاشرے کے اندر، ہر بستی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ بستہ الف بستہ بے کے لوگ کہتے ہیں، انہیں کے اندر وہ بھی ہیں کہ جو جیب کترے ہیں یا اچکے ہیں یا یہ کہ چوری چکاری کرنے والے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک نیکی کا تصور ہے، کسی بیوہ کی مدد کر دی ہے، کسی کو غم میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیا، تو ایک تصور نیکی کا آپ کو ان کے ہاں بھی مل جائے گا، اس لیے کہ وہ ضمیر کی خلش جو اندر سے تنگ کر رہی ہے اسے کسی درجے میں اطمینان دلانا مقصود ہے۔ اس کے بعد اگلے طبقے کی طرف آئیے کہ نماز روزے سے انہیں کوئی غرض نہیں، اور دلیل ان کے پاس کیا ہے کہ یہ تو اصل میں حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، نماز میں بھی کوتاہی ہو گئی، روزے رکھنا جو ہے بڑا مشکل، خاص طور پر گرمیوں کے روزے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس طرح گویا کہ جو حقوق اللہ ہے ان کی نفی کرتے ہوئے یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دے گا، جو کچھ بھی ہیں چونکہ امت محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں ان کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ ہاں اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے کوئی شخص، کسی کو دھوکہ نہ دے، کم نہ تولے، نا انصافی نہ کرے، اب یہ تصور بھی موجود ہے، گویا کہ ایک طرف وہ تارک ہے ان شاعر کا جو اسلام کی بنیاد ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے اس نے اپنی اس ضمیر کو جو خلش ہے اس کو رفع کرنے کے لیے کچھ اپنا تصور جو ہے وہ قائم کر لیا، کہ اصل کام تو یہ ہے کہ حقوق العباد کے ضمن میں پورے اترو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کروں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کروں، کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے اس پر غاصبانہ قبضہ نہ کرو، اب نیکی کا ایک دین کا تصور ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ پھر ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نماز، روزے اور شاعر اسلامی کے پوری طرح پابندی کرنے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے مسجدیں ہماری آباد بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے کاروبار کا یا اس حوالے سے جائزہ لیں گے تو الا ماشاء اللہ اس میں بہت سی چیزیں ایسے آپ کو مل جائیں گی شریعت میں حرام ہیں، سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بینک جو ہے اس سے قرضہ لیا جا رہا ہے، سود دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بلیک مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے، یہ تصور بھی موجود ہے، لیکن دوسری طرف نماز روزے کی پابندی بھی، گویا کہ انہوں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر دیا اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے یہ تو اصل میں مجبوری ہے، اس کے بغیر تو کاروبار چل نہیں سکتا، جب تک ہم اپنی جو انکم ہے اس کو ہائیڈ نہیں کریں گے سیل ٹیکس والے آ جائیں گے، فلاں آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، لہذا یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو اب کیا فرق باقی رہ گیا اس گروپ میں کہ جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، وہ بھی کہتی تھی یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم یہ کام بھی تو کرتے ہیں نا، بہت سی مجالس ہیں جن کا ہم انعقاد کرتے ہیں، بہت سی اور انہوں نے خیر کے اور پن کے کام کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ طبقہ بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ جو بظاہر نماز روزے اس کا پابند ہے۔ پھر یہ کہ ایک ہمارے ہاں دیندار طبقہ بھی ہے جن کا تعلق کسی دینی جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ دینی جو ایک علماء کا طبقہ ہے ان کے بھی قریب رہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک طبقہ اس کے اندر آپ کو وہ بھی مل جائے گا جن کے اندر دل کی نرمی نہیں ہے، چہرے کے اوپر بھی خشونت رہتی ہے، گھر میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ گھر جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے، اپنے ہی ان سے بیگانے ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے ان کا اگر آپ دیکھ لیجئے تو ایک دینی تصور بھی بڑا مضبوط ہے کہ ہم تو دین پر کاربند ہیں۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستان میری، یہ نیکی اور اس دین کا یا مذہب کا یہ تصور آپ کو اپنے معاشرے کے ہر طبقے کے اندر نظر آ جائے گا۔ گویا کہ جو والد محترم جو ایک مثال دیا کرتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح کسی اندھوں کی بستی کے اندر اگر کوئی ہاتھی چلا جائے کہ جن کی آنکھیں تو ہے نہیں کہ ہاتھی کو دیکھ سکے، لیکن وہ اس کو ٹٹول ٹٹول کر، اس کو لمس کے ذریعے محسوس کر کے وہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہے، تو کچھ اندھوں کا ہاتھ اگر اس کی ٹانگوں پر پڑا ہے تو انہوں نے کہا ہاتھی اصل میں ایک ستون کی طرح ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کی بڑی موٹی موٹی ٹانگیں ستون کی طرح ہیں۔ کسی کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہاتھی جو ہے بہت بڑے ڈھول کی مانند ہے، اس کا کتنی جسامت ہوتی ہے، بہت بڑا ڈھول ہے۔ کسی کے اگر جو ہے ہاتھ اس کے کانوں پر پڑا تو اس نے کہا ہاتھی اصل میں ایک چھاچ کی مانند ہے، جس طرح چھاچ سے آپ جو ہے اپنا اجاج اناج جو ہے اس کو الگ کرتے ہیں۔ اب بالکل وہ مثال ہے کہ جس طرح کوئی ہاتھی جو ہے کسی اندھوں کی بستی میں چلا جائے تو ہر شخص کا اپنا تصور ہے۔ اب اس پورے سیناریو کے اندر قرآن حکیم جو نیکی کا تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ہے کہ جو اصل میں اس آیہ مبارکہ کا موضوع ہے۔ تو یہ چند باتیں جو اس تمہیدی اعتبار سے جو رہ گئی تھیں اس کا میں نے یہاں ذکر کیا، اب آئیے کہ اس کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ، سب سے پہلی شرط اللہ پر ایمان، گویا کہ تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہو جائے، بظاہر نیکی کا عمل ہے لیکن وہ جذبہ محرک کا کیا ہے، نیت کیا ہے، کوئی شے اگر مقصد میں شامل ہو گئی اللہ کے رضا کے علاوہ تو گویا کہ یہاں اس نیکی کے عمل میں ایک شے ہے کہ جو ملاوٹ کے طور پر شامل ہو چکی ہے۔ جبکہ ہم نے سورہ دہر اگر کبھی آپ نے مطالعہ کیا اس میں فرمایا گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا گیا، وہ اپنا روپیہ پیسہ صرف کرتے تھے، یتیموں کی خبر گیری بھی ہے، بیواؤں کی مدد بھی ہے، خدمت خلق کا جذبہ ان میں موجود تھا، صرف یہ نہیں تھا کہ اپنی تمام رقوم جو ہے صرف جہاد ہی کے لیے خرچ کر رہے ہوں، یہ بنیادی شے تو یہ ہے، یہ وہ گھاٹی ہے جس کو عبور کرنا آسان کام نہیں۔ سورہ بلد میں جو فرمایا گیا نا فلق تاحم العقبہ، تو وہ گھاٹی عبور نہیں کر سکے، اور وہ گھاٹی کون سی تھی، فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی گردن کا چھڑا دینا ہے یا قحط کے عالم میں بھوکوں کو جو ہے سیراب کرنا ہے، ان کی بھوک کو رفع کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اصل میں وہ گھاٹی ہے جو انسان عبور نہیں کر پاتا ہے۔ تو گویا کہ نیکی کے عمل میں اصل شے جو اس کی تہ میں جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ایمان باللہ کا ہے. دوسرے ایمان بالآخرت کو لے کر آئے کہ اس نیکی کے عمل کا اجر صرف اللہ سے مطلوب ہو, اس دنیا میں اس کا کوئی ریوارڈ تم حاصل نہ کرنا چاہو. کوئی شخص کسی کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے, نیکی یا بھلائی کر رہا ہے, لیکن اس شخص سے وہ اس بات کی بھی توقع کر رہا ہے کہ میری پروموشن ہونے والی ہے, لہذا اس کی اگر سگنیچر ہو جائیں گے اور میری رپورٹ اچھی چلی جائے گی تو میرا کام بن جائے گا. بظاہر اس کے ساتھ وہ گھر گیا ہے, اس کے لیے کوئی ہدایا لے کر گیا, کوئی تحفے لے کر گیا, یا یہ کہ اس کے جو بچے ہیں اس کے ساتھ اس نے ابدائیت کا جو ہے اظہار کیا, لیکن اندر نیت کیا تھی یہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو ایمان بالآخرت اس اعتبار سے بہت اہم ہے, اور اس کے لیے وہ جو واقعہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یا وہ جو ہوگا یوم حشر, سب سے پہلے جن افراد کا فیصلہ کرنا ہے ان میں ایک شخص وہ تھا جو دنیا میں شہید کہلایا, دوسرا شخص وہ تھا کہ جس کے علم کا بڑا چرچا تھا, اور تیسرا شخص وہ تھا کہ جس کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا اور اس نے بڑا صرف کیا, جسے آپ کہیے کہ خیرات اور صدقات کے اندر اس نے اپنا روپیہ پیسہ مال و دولت لگائی. ان تینوں کے معاملات اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نفی فرمائے گا, تم نے یہ جو کچھ کیا تھا اپنا چرچا کروانے کے لیے کیا تھا. وہ شہید جو اس دنیا میں شہید کہلایا تھا, تو نے یہ قتال کیا, بڑی شجاعت اور بڑی جوان مردی کا جو مظاہرہ کیا, کس لیے کیا؟ اس لیے کہ تاکہ تمہاری داد شجاعت تمہیں دی جائے اور تمہاری جو ہے بہادری کے بڑے چرچے ہو, میگزین چھپ گئے تمہارے لیے, جو شے تمہارے پیش نظر تھی وہ دنیا میں ہم نے تمہیں دے دی, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہی معاملہ اس عالم شخص کا بھی ہوگا اور یہی معاملہ اس شخص کا بھی ہوگا جو اس دنیا میں بڑا سخی کہلایا تھا. تو نیکی کے اس جو بحث ہو رہی ہے اس میں ایمان بالآخرت بہت اہم ہے, اور پھر یہ ایمان بالرسالت کہ وہ عمل نیک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ مبارک کے رنگ میں رگا ہوا ہو. اگر کہیں ہم نے اس سے تجاوز کیا ہے تو وہ پھر آپ کی نگاہ میں تو نیکی کا عمل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں نیکی نہیں ہے. اور اس کے لیے میں نے پچھلی مرتبہ وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ تین صحابہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان میں سے ایک شخص نے یہ طے کر لیا تھا, ایک صحابی نے, کہ میں آئندہ پوری زندگی پوری رات نماز ادا کروں گا, نوافل ادا کروں گا, اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے طے کیا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا, اور تیسرے نے کہا کہ آئندہ کوئی دن میری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں میں روزے سے نہ ہوں, نفلی روزے رکھوں گا. حضور نے اس کی نفی فرمائی, اور وہی اسی موقع پر حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو حضور نے جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا, ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے کہ جو میری گویا کہ میں نے جو ایک نیکی کا تصور دیا اس سے تجاوز کرنا چاہتا ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا, من رغب عن سنتی فلیس منی, اصل اسوہ ہے میرا طریقہ, اگر اس سے باہر نکلتے ہو اس سے تجاوز کرتے ہو تو خوب کان کھول کر سن لو, تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو ایمان باللہ بھی اور ایمان بالرسالت بھی اور اسی طرح ایمان بالآخرت بھی, یہ تینوں بنیادی چیزیں. اس کے بعد جو سر فہرست ذکر کیا گیا, وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اور اس میں خاص طور پر دیکھیے قرآن حکیم میں جو آیات نازل ہوئی, اس لیے کہ اصل نیکی گویا کہ جسے آپ اس جذبے کی بات کہیں گے, اللہ پر ایمان دل میں ہونا چاہیے, آخرت پر یقین, ایمان بالرسالت, لیکن اس کا مظہر کیا ہوگا؟ جسے آپ کہیے کہ نیکی کے رستے کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, یہ مال کی محبت جو اصل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی اس روحانی ارتقاء کے اندر, اس مال کی محبت کو دل سے نکالو. انسان چاہتا تو یہ ہے کہ اسے سینت سینت کر رکھے, اس کے کھتے جو ہے خوب بڑھیں, اس کا بینک بیلنس اور بڑھتا چلا جائے, لیکن یہ کہ نیکی کی بحث میں سب سے پہلے جو شے لے کر آئے ہیں وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے. اور اس میں بھی خاص طور پر جو ترتیب یہاں قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی وہ نسخ قطعی ہے. اگر اس ترتیب کے مطابق ہم اب ایتاء مال نہیں کر رہے, صدقہ و خیرات نہیں کر رہے, تو گویا کہ قرآن ہدایت پر ہم عمل نہیں کر رہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ, غرابت دار ہیں, یتیم ہیں, مساکین ہیں, اسی طرح دست سوال دراز کرنے والے ہیں، راہ چلتے مسافر ہیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں. یہ چھ جو مدات یہاں ذکر کی گئی یہ خاص ترتیب کے ساتھ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے کہ خیر یا نیکی جسے ہم کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر ایک گداز، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا. اس لیے کہ پہلا سٹیپ تو یہی ہے نا، کسی کو آپ نے مصیبت میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، بیماری میں دیکھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں بڑھ رہا، آپ اس کو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، تو معلوم ہوا کہ دل جو ہے وہ سخت ہے، کٹھور دلی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کی نرمی سے، دل کے گداز سے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھنے کا جذبہ جس میں موجود نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دیکھیے کس قدر ترغیب ہے اس میں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں اس دنیا میں بھی اپنی آغوش میں لے، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں، جہاں ہمارا جو ہے جسے آپ کہیے کہ اخروی انجام ہمارے سامنے ہے، یا تو انہا لجنت ابدا، اگر تو اللہ کے فرما برداروں میں ہے، متقین میں ہے، تو اللہ کا بہت ہی عمدہ وعدہ ہے، اور اللہ کے اس وعدے سے بڑھ کر کس کا وعدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کہیں خدا نے خاصتا معاملہ دوسرا ہے، تو پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی تو ہے نا. ارحموا من فی الارض، جو اس زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ نرمی کا ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر ان کے لیے گداز ہونا چاہیے، نرم دلی ہونی چاہیے، رقت قلبی ہونی چاہیے. یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں موجود ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں حاصل ہوں گی، اور وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرمائے گی. اس رحمت کی دستگیری کے بغیر کوئی شخص بھی اللہ کی رضا اور جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. وہ شعر میں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ ذات کے جو عرش بری پر ہے، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ ہمارے لیے گویا کہ ترغیب کی بات ہے. اس دنیا میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نرم دلی کا ہونا چاہیے، رحمت کا ہونا چاہیے، رحم کا ہونا چاہیے. اسی طرح قرآن حکیم میں چوتھے پارے کا جب آپ مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس نیکی کے عنوان کو وہاں بھی لیا گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ جو شے تمہیں پسند ہے، جو شے تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے، جب تک اس کو خرچ نہ کرو اللہ کے رستے میں. اگر آپ نے کسی کو کوئی مال دیا، چلیے روپیہ پیسہ تو خواہ وہ پرانا نوٹ ہے نیا نوٹ ہو، دونوں کی ایک ویلیو ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہوتا ہے گڈز کا، کوئی شے آپ دے رہے ہیں، تو اس میں ہمارا عام طور پر اللہ ماشاءاللہ جو ہماری نظروں سے اتر گیا، ہماری اترن وہ ہم نے صدقہ کی، اور معلوم ہوا کہ جیسے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. پھر اسی طرح کی جو گھٹیا چیز جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دے دی، کسی کی مدد کی بھی تو اپنے لیے جو ہے عمدہ اور اچھا مال رکھا، دوسروں کو گھٹیا دے دیا. اب یہ وہ چیز ہے کہ گویا کہ نیکی کا وہ تصور جو یہاں سورہ آل عمران میں پیش کیا گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک جو شے تمہیں محبوب نہ ہو وہ اللہ کے رستے میں نہ دو، تم نیکی کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے. اب اسی ایک مقام کے اوپر اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو واقعتاً ہمیں، جیسے آپ کہیے کہ ہمارے سامنے آئینہ آ جائے گا، اگر کوئی شے ہم دینا چاہتے بھی ہیں تو اکثر و بیشتر ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ جو شے ہماری نظر سے اتر چکی ہے، کوئی ہمارا لباس ہے جو پرانا ہو چکا، یا ہماری کوئی اور جو ہے پہننے کی چیزیں ہیں، جوتے ہیں، وہ اگر ہم دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے معیار وہ سامنے رکھا ہے. اسی طرح سورہ لیل جو ہے قرآن حکیم کی بڑی عمدہ سورت ہے، جس میں یہ دو درجے بیان کیے گئے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. جو شخص عطا کرنا اپنا مال، ایک ایتاء مال ہے جس کا ذکر یہاں ہم پڑھ رہے ہیں آیت البر کے اندر، وآت المال على حبه ذوی القربى واليتامى، وہاں کیا فرمایا گیا, الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو شخص اپنا مال دیتا ہے لوگوں کو اپنا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی مانوی شخصیت میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت. اپنا جائزہ لے لیجئے, میں اپنا جائزہ لیتا ہوں, آپ اپنا جائزہ لے لیجئے, یہ انسان کے آگے سب سے بڑی روک ہے. تو انسان اگر اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلا اس کا سٹیپ یہی ہوگا کہ مال کی محبت کو کسی طرح اپنے دل سے کم کرنے کی کوشش کرو. اب ہمارے دین میں جو زکوٰۃ کا نظام دیا گیا وہ کیوں دیا گیا؟ جو بھی تمہارے ایسٹس ہیں اور اس کے مختلف, اگر آپ جو ہے اپنے مفتیان کرام سے پوچھو تو وہ ہر شے واضح کر دیں گے آپ کو کس کے اوپر زکوٰۃ ہے کس پر نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو شے بھی متعین ہو گئی کہ اب آپ صاحب نصاب ہیں, اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے, تو اب خواہی نہ خواہی آپ کو زکوٰۃ جو ہے اپنے اس کی تمام مالیت کی ان چیزوں کو ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے اس کا 40% یا 25% جو ہے آپ کو دینا ہے. کس لیے؟ تاکہ کم سے کم جو تقاضا ہے کہ مال کی محبت کا, یہ تو ختم ہو. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا بھی جائزہ لیں گے تو ہماری کمیونٹی میں کتنے لوگ ہوں گے اس کے اوپر واقعتاً جو اصل صحیح اسپرٹ ہے اس کی اس پر عمل کر رہے ہوں. اس کے اندر بھی ہیلے بہانے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اکثر لطیفہ سنا بھی ہوگا. اس لیے کہ جب معلوم ہوا کہ یکم رمضان کو جو ہے بینک سے جو بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر سے, خاص طور پر جس کے اوپر آپ سود لے رہے ہیں یا نف پی ایل ایس کا اکاؤنٹ ہے, تو اس پہ کچھ اگر آپ حاصل کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کٹ جائے گی. تو آپ کو معلوم ہے جو آخری مہینہ ہوتا ہے وہ شعبان کا, رمضان سے پہلے کا, اس کے آخری دنوں میں اکثر و بیشتر لوگ اپنی رقم بھی نکال لیتے ہیں. اس لیے اگر کہیں رہی تو یکم رمضان کی تو زکوٰۃ کٹ جائے گی. یہ وہ شے نہیں ہے اصل میں, وہ کہ جس کا تعلق انسان کے اندر, وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جذبہ رکھا ہے نن دلی کا, اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرو خدمت خلق کے اندر. تو وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب یہ تمام مدات وہ ہیں کہ جس میں قرآن چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنا روپیہ پیسہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہے. ایک مقام تو وہ تھا جہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے, وہ تو بہت بلند مقام ہے, وہاں تک تو کوئی شخص پہنچ ہی نہیں سکتا. اور وہ اپنی اس بات پر اس درجے راسخ ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں پھر گویا کہ مدینہ سے کچھ باہر جو ہے مضافات میں انہیں منتقل کر دیا تھا. اس لیے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ جو شے بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے, جو فاضل ہے, وہ سب کا سب جو ہے اللہ کے رستے میں دے دو. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ جس کا ایک مفہوم ہے, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے نبی, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ اور کتنا کچھ خرچ کریں, تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ قل العفو, جو شے بھی تمہاری ضرورت سے زائد وہ خرچ کر دو. لیکن اصل میں یہ ہے وہ جسے آپ کلائمیکس کہیں گے, کوئی اس مقام تک پہنچ جائے کہ جو شے بھی اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے رستے میں دے دے, خواہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت دے یا اشاعت دین کے لیے دے. لیکن قرآن اس سے بھی منع کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد پھر تم خود پچھتانے لگ جاؤ. اس لیے کہ اب تم خود ضرورت مند بن گئے ہو, تم خود فقراء کی فہرست میں شامل ہو گئے, سب کچھ جب تم نے اللہ کے رستے میں دے دیا. جبکہ قرآن حکیم کا کہتا ہے وہاں مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے انہیں دیا اس مال پر ان کا بھی حق ہے, ان کے بیوی بچوں کا بھی حق ہے. اللہ نے اگر دیا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے کچھ آثار نظر بھی آنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے بالکل وہ ایک فقیر کا سا ایک بھیس بدل کر جو ہے وہ پھرتا رہے اور لوگ سمجھے کہ انتہائی مفلس ہے, نادار شخص ہے, جبکہ اس کے پاس جو ہے لاکھوں موجود ہوں بینک کے اندر. اب یہ وہ شے ہے کہ یہ کسی درجے میں بھی مطلوب نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. سورہ بقرہ کی ایک آیت خاص طور پر میں نے نوٹ کی تھی, آیت نمبر 261 ہے, جس میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہی اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا اللہ کے رستے میں, اس کی ایک مثال دی گئی ہے بات سمجھانے کے لیے کہ ان لوگوں کی مثال کے جو اللہ کے رستے میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, کا مثل حبت, ایک بیج اور دانے کی سی مثال ہے, ام بتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, کہ ایک بیج یا ایک دانہ جو ہے آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے, اس پودا وہ بڑا ہوتا ہے, اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانے جو ہے موجود ہیں. یہ بھٹا یا جسے آپ کہتے ہیں یہ میز, اس کا ایک دانہ ہے کہ آپ دیکھیے, اس سے آپ ہزاروں دانے حاصل کرتے ہیں. گندم کا ایک دانہ آپ زمین میں ڈالا اور اس پودے سے کتنے دانے آپ نے حاصل کر لیے. اسی طرح بہت بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو یہاں مثال دی گئی ہے, جو روپیہ پیسہ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے ہاں, اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ تم نے ایک گٹھلی یا ایک بیج زمین میں ڈالا، اس سے سات شاخیں نکلی، سات بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے آئے، گویا کہ 700 دانے آپ نے حاصل کر لیے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ کہاں 700 گنا ریوارڈ آپ حاصل کر رہے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ؟ تو یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر وہ ترغیب اور ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو کے مجسمے کے اوپر آگے بڑھیں۔ تو آت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، دست سوال دراز کرنے والے بھی ہیں، اسی طرح گردنوں کے چھڑانے میں، جس زمانے میں یہ غلامی کا ایک طبقہ موجود تھا، تو کسی غلام کو آزاد کر دینا بہت بڑا نیکی کا کام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک زر خطیر جو ہے وہ خرچ کر کے کتنے ہی غلاموں کو جو حضور پر ایمان لائے تھے آزاد کروایا۔ تو وفر رقاب سے فوری طور پر تو تاویل خاص کے اعتبار سے تو اس کا یہی مفہوم ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے قرض کے بوجھ تلے بری طرح پس چکا ہے اور اس کے لیے سروائیول مشکل ہے، تو لم سم اس کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ اس قرض کے توق سے اپنے آپ کو نکال لے، یہ بھی وفر رقاب ہی کے ذیل میں آئے گا۔ تو روپیہ پیسہ خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ تمام مدات قرآنی مدات ہے، اگر ان کو ہم بائی پاس کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے ہم اس پر کاربند نہیں ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب یہ دیکھیے اعمال کی بات ہو رہی ہے نا، ایمان دل میں موجود ہونا چاہیے اللہ پر اور آخرت پر، نیکی کے عمل کا پری ریکویزٹ۔ اس کے بعد جب اعمال کی بات آئی تو روپیہ پیسہ خرچ کرنا یہ نیکی کا عمل، حضور نے تو فرما دیا جس شخص کے اندر یہ جذبہ موجود نہ ہو کہ کسی کو تکلیف دے کر اس کا دل تڑپ نہ اٹھے، وہ تو ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز پر کار بند رہو، انسان کو اس کے رب سے جوڑنے والی یہ وہ شے ہے، یہ وہ مضبوط کنڈا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، حالات کا کتنے ہی نازک کیوں نہ ہوں، کتنے ہی تنگ نہ ہوں، کتنی ہی مصیبت میں انسان جو ہے گرفتار نہ ہو، لیکن یہ ایک مضبوط کنڈا آپ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے جو آپ کو آپ کے رب کے ساتھ جوڑنے والا ہے، جو ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اس نے کفر کیا، حقیقتا وہ کفر معنوی کا مرتکب ہوا ہے۔ تو یہاں بھی وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ جو دو عبادتیں ہیں، بدنی عبادات اور مالی عبادات، قرآن حکیم میں آپ کو 20 جگہ پر ایک ایک نمائندہ عبادت مل جائے گی، بدنی عبادات میں نماز اور مالی عبادات کے اندر زکات۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا فرماتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دیتا ہے، اب وہاں جو قانون سازی ہوگی اللہ کے اس اور اللہ کے رسول کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو اس میں نماز کا جو ایک نظام ہے اس کے اوپر پوری طرح کاربند ہونا۔ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تو یہاں بھی اس نیکی کے جو بحث ہے اس میں نماز کو لے کر آئے۔ نماز ادا کرنا تو ہر شخص کے نزدیک نیکی کا عمل ہے، اسی طرح روزہ رکھنا، اور خاص طور پر جو لوگ بھی نفلی روزے رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو نفلی روزوں کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے والی ہیں، وہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر ریاکاری نہیں ہے کہ نفلی عبادات انسان کر رہا ہے لیکن لوگوں میں اپنا چرچا بھی چاہ رہا ہے، تو وہ تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ نفلی عبادات کے اندر حد درجہ اخفاء مقصود ہے، لیکن جہاں تک وہ فرض عبادت کی بات ہے جس میں نماز بھی ہے اور زکات بھی ہے، وہ تو ببانگ دہل ہوگی، علل اعلان ہوگی، واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم رکھا، اس پر کاربند رہے، اقامت الصلاۃ، اور زکات ادا کرتے رہے، زکات کے اوپر پوری طرح جو ہے جسے آپ کہیے کہ کیلکولیشن کرنے کے بعد انسان اپنا جو بھی زکات بنتی ہے اس کو ادا کرنے والے ہوں۔ اور آگے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی باہم کوئی عہد معاہدہ کر لیں تو اس کی پاسداری کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی ضمن میں انسان کو لرزا دینے والی ہے۔ حضور نے تو اس شخص کی دین ہی کی نفی کر دی جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، اور اس عہد کے لفظ کو ہلکا نہ لیجئے۔ کچھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، کوئی معاہدے ہوتے ہیں، کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کچھ عہد ہوتے ہیں، عقود ہوتے ہیں، اوفو بالعقود، جو بھی عقد ہو جائے، جو بھی ایگریمنٹ ہو جائے، جو بھی کانٹریکٹ ہو جائے، جو معاہدہ ہو جائے، اس کو پورا کرو۔ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بارہا یہاں بیان ہوتی رہی, اس کو پھر ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے, اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لینا چاہیے. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا احد له. اور حضرت انس تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا الا ماشاءاللہ, شاید ہی ایسا ہوتا تھا کہ حضور نے کوئی خطبہ دیا اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانتداری کا وصف نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں. تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جب بھی کہاں کوئی عہد معاہدہ ہو جائے تو اس پر پورا اترنے والے, اس کو پورا کرنے والے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, صبر کسے کہتے ہیں؟ رکے رہنا, برداشت کرنا, جھیلنا, جسے ہم ٹالرنس کرتے ہیں. اب یہ رکے رہنا اس اعتبار سے بھی کہ انسان کا کسی گناہ کے عمل سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ بھی صبر ہے. صبر عن المعصیہ کہیں گے اسے, کسی گناہ سے اپنے آپ کے نفس کو. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, وہ شخص جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزا و ترسا رہا اور اس نے اپنی خواہشات نفس کے اس بے لگام گھوڑے کو لگامیں دی, اس کو روکے رکھا, تو یہ بھی تو وہ چیز ہے نا جو مطلوب ہے. اور گویا کہ یہی وہ شے ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کہیں اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو شکوہ و شیون کرنے لگے اور آہ و فغاں کرنے لگے, چیخ پکار کرنے لگے, اور اس میں اس حد تک پہنچ جائے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آزمائشوں ہی میں مبتلا کر رکھنا چاہتا ہے, میری شاید کبھی کوئی خیر اللہ نے لکھی نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انسان اس ناشکری میں اس کلمہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے بعض اوقات. تو والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, فقر و فاقہ ہے, بھوک ہے, اسی طرح کوئی تنگی ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی بیماری ہے, انسان کے کاروبار کے اندر کوئی جو ہے نقصان ہو رہا ہے, اور انسان بعض اوقات جو ہے وہ بالکل ہی مایوس ہو کر رہ جاتا ہے, اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو جاتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو روکے رکھنا, صبر سے کام لینا, اور خاص طور پر حین الباس, یہ باس کا لفظ آ گیا, جنگ کے وقت, لڑائی کے وقت. یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے, غزوہ بدر ہو چکا, غزوہ احد ابھی منتظر ہے, پھر اس کے بعد اور کتنے غزوات ہیں جو ہو چکے. مکی زندگی میں جو پرسیکیوشن صحابہ کرام پر ہوا وہ آپ کے علم میں ہے. اب یہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب گویا کہ مدینہ کی ریاست بن چکی ہے تو یہاں اب جنگ و جدال ہے, یہ مارکہ حق و باطل ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی معمولی سی کیڑے کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے, لیکن یہ کہ یہاں آپ جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں اور ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے کہ یہاں معاملہ اللہ کے باغیوں سے ہے, اللہ کے دشمنوں سے ہے. جو اللہ کے دشمن ہے, اللہ کے دین کے دشمن ہے, اللہ کے رسول کے دشمن ہے. یہ 1000 جو چلے تھے مکہ سے اور مدینہ کا رخ کیا تھا, کس لیے آئے تھے؟ اہل ایمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, اس چراغ مصطفی کو گل کرنے کے لیے آئے تھے. اب یہ جو مارکہ حق و باطل ہے, اس میں حق کے اوپر قائم رہنا اور اس راہ میں جو بھی تکلیف اور مصیبت آئے اس کو برداشت کرنا, اس کو جھیلنا, گویا کہ نیکی کے تصور میں اس شے کو جو شامل کیا گیا جس طرح آپ خیر آنہ کہتے ہیں, اللہ کے اس دین کو جو عدل و قسط پر مبنی ہے, جو عدل و انصاف پر مبنی ہے, اس کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے, اس میں جو بھی ٹالرنس آپ کو دکھانی ہے, جو بھی صبر آپ کو کرنا ہے, جو بھی اگر کوئی تکلیف آپ کو برداشت کرنی ہے, یہ بھی نیکی کا ایک بڑا خیر اعلی والا تصور ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا, یہ ایک آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا طویل آیات میں سے ہے, لیکن کتنے مضامین کا یہاں احاطہ کر لیا گیا. دیکھیے کہ محدود تصور کی نفی, اس کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں بلکہ اصل نیت کیا ہے, جذبہ محرکہ کیا ہے, پھر اس نیت کے اندر ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت, وہ بھی موجود ہے یا نہیں, پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کی نرمی اور رقت قلبی, اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرو اللہ کے رستے میں, اللہ کے دین کے لیے, خدمت خلق کے جذبے سے پوری طرح سرشار ہو کر, پھر نماز پر پابند ہو جاؤ, نماز کا جو اقامت صلات ہے, اور اسی طرح زکات پر کاربند ہو جاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو. اب یہ تمام موضوعات ہیں جو اس ایک عنوان کے اندر آ گئے جسے ہم نیکی کا عنوان کہتے ہیں. یہ وہ ہماگیر تصور ہے, گویا کہ یہ صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مجسم, ایک شخصیت کا نام ہے, اولئک الذین صدقوا، صرف یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے ایمان کے بھی سچے اور اپنی نیکی کے عمل میں بھی سچے. واولئک هم المتقون، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک متقی ہیں، جو اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، واقعتاً اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن حکیم نے ایک معیار ہمارے سامنے رکھا، ہم اپنا جائزہ لیں اور اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.